اسلام ہو جائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدرچن کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کے تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی. سبحان اللہ, جتنا درود پڑھتے رہیں گے اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا, اور بطور خاص جمعرات کے دن, شب جمعہ, روز جمعہ جو درود پڑھتا ہے اسے عام دنوں کے مقابلے میں اس کی زیادہ ترغیب ہے, زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان لمحات اور ان گھڑیوں میں بکثرت درود پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین اکرام, اس پروگرام میں کسی ایک سورہ مبارکہ کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نہ صرف تعارف بلکہ اس کا کچھ پس منظر اور کچھ مضامین پر گفتگو ہوتی ہے, ان آیات کو شامل کیا جاتا ہے, ان کا ترجمہ اور تفسیر اور ان آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش اور سعی کی جاتی ہے. اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں. گزشتہ پروگرام میں سورۃ العنکبوت کے حوالے سے ہم نے سنا, اور اسی کے ہی کچھ اہم ترین مضامین چونکہ باقی ہیں اور ہم سورۃ العنکبوت کا ہی آج ذکر کریں گے, اور سورۃ العنکبوت کے اندر جو اہم مضامین ہیں ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سورۃ العنکبوت بیسک تو یہ مکی سورت ہے, اور مکہ مکرمہ میں جو اواخر کے اندر یعنی آخری مکہ مکرمہ کے اندر جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. سورۃ المطففین 30ویں پارے میں ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. سورہ مطففین کے بعد کوئی سورت وہ نازل نہیں ہوئی. سورہ عنکبوت یہ مطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے اور سورۃ الروم کے بعد میں ہے, لیکن ترتیب مصحف کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ یہ 29 نمبر پر ہے, یعنی 29واں نمبر اس سورت کا ہے. اور اگر ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ 85 نمبر پر ہے. یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں مکی سورتیں بھی ہیں, مدنی سورتیں بھی ہیں. مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے, یعنی 86 یہ مکی سورتیں ہیں, بقیہ مدنی سورتیں, یعنی 28 سورتیں وہ مدنی ہیں. تو سورہ عنکبوت 85 نمبر پر یہ نازل ہوئی, اور آگے پھر مطففین نازل ہوئی, اور پھر اس کے بعد ہجرت ہے, اور پھر ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی سورت کہلاتا ہے, اور ہجرت سے قبل مکی سورتیں. اب یہ ایک ترتیب مصحف یعنی ہم پڑھنے کے اعتبار سے یہ وہ ترتیب ہے جو ترتیب لوح محفوظ ہے. اللہ پاک کی طرف سے جو لوح محفوظ پر گئے اسی ترتیب پر قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ترتیب ترتیب مصحف کہلاتی, اور ایک ترتیب نزول. تو نزول میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں, بلکہ نزول کی ترتیب الگ تھی, یعنی حسب حال چیزیں نازل ہوتی رہیں, صورتیں آیات نازل ہوتی رہیں, اور پھر جب ان کو بیان کیا گیا, ان کو مصحف شریف کی ترتیب کے اعتبار سے جب رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی, یا فرما دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں کے ساتھ ملائیے, اس کو پہلے, اس کو بعد میں, یہ ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرما دی. تو سورہ عنکبوت مکی صورتوں میں, اور اس سورہ مبارکہ کے 7 رکوع اور 69 یہ اس کی آیات مبارکہ ہیں. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. اس میں اللہ پاک نے ایک تشبیہ بیان کی ہے, کہا کہ یہ کفار اور مشرکین ان کے جو شرک ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لیے پوچھتے ہیں پکارتے ہیں، تو ان کا یہ سارا جو ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے مذہب کا، تو اس کی مثال تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور مکڑی کا جالہ گھروں میں سے کمزور ترین مکڑی کا جالہ ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو یہاں ایک تشبیہ بیان کی تھی، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت مقرر ہوا۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین کرام اس سورہ مبارکہ کے کچھ مزید مضامین کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 45 سورۃ العنکبوت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی طرف سے مسلسل آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور پھر آپ نے اتنی دعوت اور تبلیغ کا یہ کام کیا، انہیں سمجھایا، اسلام کی طرف بلایا، اس کے باوجود وہ اسلام کے قریب نہ آئے، الٹا آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کو ستاتے، تو اس اعتبار سے آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ رنجیدہ ہوئے۔ تو آپ کو یہ کہا گیا آپ کے آپ یہ جو افسردہ ہیں ان کے کفر پر اور پھر ان کے ستانے پر، تو دیگر انبیاء کرام کو بھی یہ ستایا گیا، اور انہوں نے بھی کئی سال تبلیغ کی لیکن بعد گنتی کے مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ نے فریضہ ادا کر دیا، اب آپ تلاوت کیجئے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ تو یہاں قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا گیا، آگے نماز اور نماز کی برکات کو وہ بیان کیا گیا۔ یہاں محترم ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھیے کہ زبانی قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام قرآن دیکھ کر پڑھنا، جی ہاں، قرآن دیکھ کر پڑھنا۔ جب قرآن آدمی دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں وہ بھی تو ٹھنڈی ہو رہی ہیں قرآن کو دیکھ کر، باوضو قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے، پکڑتا ہے، تو یہ چھونا پکڑنا یہ بھی ثواب، یہ دیکھنا یہ بھی ثواب، پڑھنا یہ بھی ثواب۔ تو جو زبانی پڑھتا ہے وہ تو صرف اور صرف ایک طرح کے پڑھنے کا ثواب حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھنے والا اور پکڑنے والا، باوضو باطہارت قرآن کو چھونے والا، یہ اتنی عبادتوں کا ایک طرح کا مجموعہ ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ تو دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ ثواب، ہاں ٹھیک ہے حفاظ کرام یا دیگر جو بھی حفظ کر رہے ہیں تو وہ اپنے حفظ کی پریکٹس کے لیے کبھی دیکھیں گے، کبھی زبانی پڑھیں گے، سبق یاد کیا پھر اب اس کو زبانی دہراتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کام ہی ہے اور اسی پریکٹس سے ہی وہ اچھے حافظ بنیں گے۔ لیکن میں اوورآل عام بھائیوں اور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آدمی قرآن باوضو پکڑتا ہے، چھوتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو کتنی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ عادت کبھی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن چھوئے نہیں، ایسا ہمارا دن گزر جائے ہم نے قرآن ہی نہیں پکڑا، اللہ اکبر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیات، کچھ نہ کچھ رکوع پڑھ سکتے ہیں تو، آیات پڑھ سکتے ہیں تو، ورنہ کم از کم 3-4 آیات مبارکہ تو آپ تلاوت کر ہی سکتے ہیں، اور 2-3 اگر تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں فابیا، قرآن کو پڑھنا بھی نصیب ہو گیا، سمجھنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے حصہ دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کو عبادت میں سے حصہ، یہ کیا ہے یہ؟ تو فرمایا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، یہ گویا کہ آپ نے عبادت میں سے ایک حصہ جو آنکھ کا تھا وہ آنکھ کو دے دیا۔ مزید یہ کہ اس میں غور و فکر کرنا، اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرنا اور ان سے بعض نصیحت حاصل کرنا، سبحان اللہ۔ اپنی آنکھوں کو یہ ضرور ناظرین کرام حصہ عبادت میں سے دیجئے۔ کئی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ خانہ کعبہ دیکھیں گے، دیکھنے پر بھی ثواب۔ کسی عالم کے چہرے کو اچھی نیت سے دیکھیں، دیکھنے پر ہی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کو اچھی نیت محبت بھری نظر سے دیکھیں، دیکھنے پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کو دیکھیں، اس دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں پہلا حکم تلاوت کا، اور دوسرا ساتھ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے، برے اعمال سے آدمی آپ کو روکتی ہے، نماز روکتی ہے۔ اور یہ ناظرین کرام طے شدہ ہے۔ کئی لوگ اس لیے نماز کی طرف کہ ہم یہ عمل برے کر رہے ہیں تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں۔ کیوں؟ یہ عمل برا ہے، یہ عمل برا ہے، یہ عمل برا ہے۔ آپ نماز تو پڑھیں، آپ نماز پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص کے بارے میں کہا گیا وہ نماز پڑھتا ہے، ساتھ یہ برائی بھی کرتا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اسے اس برائی سے روک دے، اور ایسا ہی ہوا، اس نے چھوڑ دیا۔ وہ نماز کی برکت کی وجہ سے اس گناہ کو بھی اس نے چھوڑ دیا۔ ایک شخص کی چوری کے حوالے سے عرض کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسے اس برائی سے روک دے گی۔ نماز کو جب آدمی اس کے تقاضوں کے ساتھ پڑھتا رہے، درست انداز سے پڑھتا رہے، قرات اور تلاوت اور احکامات سیکھ سمجھ کر اچھے انداز سے نماز کو ادا کرتا رہے، یہ نماز ہی آدمی کو برائی سے روک دے گی۔ نمازی شخص پاکیزہ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا بدن صاف ستھرا، پاک، اس کے کپڑے صاف ستھرے، پاک، کئی چیزوں میں وہ اپنے آپ کو کئی گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسے پتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر نماز ہے، تھوڑی دیر بعد پھر نماز ہے، تھوڑی دیر بعد پھر نماز ہے، تو وہ اپنے گمان بھی اچھے رکھتا ہے، اپنے خیالات بھی اچھے رکھتا ہے، اپنی سوچ بھی اچھی رکھتا ہے، تاکہ میرے بدن، میرے کپڑے، یہ پاکی رہے اس میں۔ تو یہی پاکی اور نظافت اور نماز پہ پابندی، یہی اس شخص کو نیکیوں کی طرف راغب کر دے گی اور وہ گناہ اس سے چھڑا دے گی۔ تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، یہ بات تو ہر ایک کو سمجھنی چاہیے کہ جب نماز اس کو پڑھنی ہے تو نماز کو تمام اس کے شرائط و ضوابط کے ساتھ پڑھیں، یوں ادا کر۔ اس نماز کا الگ ہی لطف ہے۔ نماز میں آدمی کی بدن کی مشقت بھی ہے اور قولی طور پر یعنی پڑھنا بھی ہے۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی طرف اور آپ کی تعلیمات کی طرف، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ایسا ہوتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے، اس قدر اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا آپ پر کپ کپاہٹ تاری ہو جاتی، جسم کانپتا اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا تو اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ نماز ہمارے ذمے ایک فریضہ ہے، ایک امانت ہے جسے ہم نے آسان انداز سے ادا کرنا ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے ان کی نماز کے بارے میں جب کس سے پوچھا تو پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں اور پھر اس جگہ آ کر بیٹھتا ہوں جہاں نماز پڑھنی، اپنے اعضاء، اپنی سوچوں کو پرسکون بناتا ہوں اور نماز کے لیے ایسا کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ شریف گویا کہ میرے سامنے ہے، سیدھی طرف جنت ہے، اس طرف دوزخ ہے، میں پل صراط پر کھڑا ہوں، ملک الموت میرے پیچھے اور زندگی کی گویا کہ یہ آخری نماز ہے۔ تو یہ سارے تصورات یہ جمع کر، کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں اسے؟ 30 سال سے انہی تصورات کے ساتھ نماز پڑھ، انہی تصورات، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی نمازوں کا اور اس برکتوں کا حصہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں مزید کچھ اور مضامین کی طرف۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے، وہی سنتا جانتا ہے، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کے لیے کہا گیا تو بعض نے عرض کی کہ ہمارے گھر ادھر، مال ادھر، کاروبار تجارت کا ذریعہ ادھر، تو مدینے میں کس جگہ رہنا، کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، بہر ایک فطری تقاضا ہے، اسباب کے طور پہ آدمی پوچھتا ہے۔ تو جب یہ پوچھا گیا تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ زمین پر کتنے ہی چلنے والے ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اپنی روزی کہ ان کے کندھوں پر ان کی روزی ہو، ایسا نہیں، اور اللہ انہیں بھی دیتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل اختیار کرو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں دے گا۔ آزمائشیں ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں، آ سکتی ہیں، لیکن آدمی اللہ پر توکل کرے، اور ایسا توکل جیسا توکل رکھنے کا حق ہے وہ ادا کرے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ جب آدمی اطاعت گزار ہوگا، فرما بردار ہوگا، اللہ سے ڈرتا رہے گا تو کتنا کچھ اللہ عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یوں پھر ان اصحاب سے کہا گیا کہ وہاں جائیں گے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ کتنے پرندے ہیں، چوپاہے ہیں، جو اپنا کوئی رزق اٹھائے ہوئے نہیں، لیکن صبح نکلتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر ہی، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو تو اللہ کی طرف سے ہی ان کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ تو جس کا توکل اللہ پر مضبوط ہوگا اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پاک پر ایسا توکل کرو جیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر وہ واپس آتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، بعض اوقات آدمی دین کی طرح مشغول یا دین پڑھنے کی طرح مشغول تو کئی لوگ اسے بھوک کا خوف دلاتے ہیں، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے بچوں کو کھلائے گا، مدرسہ پڑھ کے کیا کرے گا، علم دین کی طرح مشغول ہوگا، حالانکہ کیا دنیاوی ڈگریوں والے کیا بے روزگار نہیں، تعلیم یافتہ اچھے اچھے نوکری نہ ملنے کے سبب ٹھیلا ریڑی لگا کر گزر بسر کر رہے، وہاں کوئی تعلیم کو برا نہیں کہے گا، کیا ضرورت تھی اس کو کالج پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے اتنی تعلیم اور اتنی ڈگریاں حاصل کرنے کی، یہ نہیں کوئی کہے گا۔ لیکن جب دین کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ یعنی آدمی دین کی طرف راغب ہوا اور کوئی آزمائش آئے گی تو لوگ اس کو تان و تشنی کرے گا، اور جو دین کی طرف بڑھ رہا ہو اس کے بھی گمان اور توکل کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھے، جن کا توکل اللہ پر مضبوط ہوتا ہے پھر انہیں نہیں پتا کہ رب انہیں کہاں کہاں سے رزق عطا فرمائے گا، ان کے لیے کیا اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ سے آدمی ڈرتا رہے، جو عام دنیا دار ہے جب اس کو اللہ پاک دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے، تو جو اللہ کے دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے کیا اسے رزق نہیں ملے گا، اسے رزق نہیں ملے گا، اسے بھی ضرور رزق ملے گا۔ ہاں، دین والوں کو مزید صبر کی دولت مل جاتی ہے، قناعت کی دولت مل جاتی ہے، وہ قرآن اور حدیثوں میں یہ واقعات پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ روایات پڑھ لیتے ہیں کہ جن پر انہیں قناعت، جو کچھ ملا اس پر صبر اور شکر، یہ دولتیں دین والوں کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو بظاہر آزمائش میں بھی آ جائیں لیکن وہ اس آزمائش میں بھی صبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور قناعت کی ایسی دولت مل جاتی ہے کہ لوگوں سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت مبارکہ 69 نمبر اور بڑی شاندار آیت مبارکہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبحان اللہ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، ان کے لیے راستے کھول دیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی وسیع آیت مبارکہ مفہوم والی ہے، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا، ہمارے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، جو علم کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ علم عطا فرمائے گا، علم کے ساتھ ساتھ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ والذین جاہدوا فینا، اس طرف آنے کی تو کوشش کرے، اللہ اسے راستے عطا فرمائے گا۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا، جو ہماری اطاعت کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، ثواب والے راستے کھول دیں گے، ثواب ہی ثواب اسے ملے گا۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، جو توبہ کے ساتھ ہماری طرف رجوع لائے گا، اللہ اسے اخلاص کی دولت بھی دے گا، توبہ بھی قبول فرمائے گا، اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرمانے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک معنی جو سنت قائم کرنے میں کوشش کریں گے، ہم ضرور انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بیٹھا، ٹھیک ہے جب توفیق ملنی ہوگی تو میں یہ نیکی کا کام کر لوں گا، جب توفیق ملنی ہوگی تو یہ کر لوں گا، جب توفیق ملے گی تو نماز پڑھ لوں گا، جب توفیق ملے گی تو حج کر لیں گے، جب توفیق ملے گی تو زکوٰۃ بھی ادا کر لیں گے، بس دعا کرو، بس یوں ہی بس باز رہتے ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ کیا گھر بیٹھ کر، کسی کو دیکھا ہے گھر بیٹھا ہو، ہاں بھائی آپ کام پہ نہیں گئے، بس دعا کریں جب توفیق ملے گی تو میں ذرا جاؤں گا، دکان کھولوں گا، بزنس پہ جاؤں گا۔ ہم نے تو آج تک ایسی دعا کسی سے سنی نہیں کہ کوئی ہم سے دعا کروا رہا ہو کہ آپ دعا کر دیں، میں بس دکان بھی ہے، سب کچھ ہے، گھر بیٹھا رہتا ہوں۔ لیکن اسی سے اگر نماز کی بات کی جائے، اسی سے گناہوں سے توبہ کی بات کی جائے، اسی سے سنت پر عمل کرنے کی بات کی جائے، اسی سے حج کے فریضے کی ادائیگی کی بات کی جائے، اسی سے علم دین سیکھنے کے حوالے سے بات کی جائے، دعا کرو توفیق مل جائے، دعا کرو توفیق مل جائے۔ بھائی یہ کہتے ہیں ضرور دعا کرنی چاہیے، لیکن کوشش آپ جتنی اس طرف کر رہے ہیں ادھر بھی کریں۔ رب کی تو یہ بشارت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری طرف آنے کی کوشش کرو، راستے اللہ پیدا فرما دے گا، راستے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اس نور میں سے حصہ عطا فرمائے، اور یہ نور ہدایت ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ سورۃ الروم کا تذکرہ ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔